أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ان شاء الله تعالى شروع کرتے ہیں آج کا ریویو سیشن کتاب الفضائل، فضائل صحابہ. اور اس میں ہم نے الحمدللہ ابھی تک 1593 حدیث تک ریویو کر لیا، اور میں نے آپ کو ام زرع کی جو حدیث تھی اس کے خوبیاں اور خامیاں خاوندوں کی وہ لکھنے کے لیے کہا تھا. تو ابھی تک کچھ زیادہ لوگوں نے نہیں اس ہوم ورک کو سیریسلی لیا اور نہ ہی کچھ شیئر کیا. آپ لوگوں سب کے لیے یہ ہوم ورک ہے کہ آپ ام زرع کی جو حدیث ہے اس کے اندر سے، جیسے عشرت نے بہت اچھا بنایا، انہوں نے ایک طرف خوبیاں لکھی اور ایک طرف خامیاں لکھی. ابھی تو میں نے دو ہی دیکھے ہیں اس میں یہ کس طرح سے ہیں، اور شبنم نے بھی بہت اچھا ماشاءاللہ کیا. اس طرح سے آپ لوگوں کو کالم بنا کے اور خوبیاں اور خامیاں لکھنی ہیں تاکہ وہ صحیح سے سامنے موازنہ ہو سکے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اور بھی خامنوں میں کئی خوبیاں ہیں، لیکن جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشابہت ظاہر کی ہے وہ صرف ابو ذرا ہے. خاص طور پہ ان کی خوبیاں لکھنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کہ اچھا خاوند کیسا ہوتا ہے. بھلے دوسروں کے اندر اور خوبیاں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی خوبیوں کو یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی طرح سے ہوں سوائے ابو ذرا کے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے. اور اسی حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے ابو ذرا اپنے گھر والوں کے لیے اچھے تھے اور ان کی فیملی بھی کس طرح اچھی تھی. تو کیسے ایک بہو کو رکھا جانا چاہیے خاندان کے اندر، کس طرح سے ایک خامند کو ہونا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ، یہ سب چیزیں ہمیں اس ایک حدیث سے پتہ چل جاتی ہیں. تو آپ لوگ ضرور یہ ہوم ورک کیجئے، اوکے؟ اور ایک دوسرے کا کاپی نہیں کریے گا، اپنا اپنا سب دیکھ کے خود لکھیں، لیکن طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. آج ہم دیکھتے ہیں حدیث جو ام سلمہ کی فضیلت بیان کرتی ہیں. اس چیپٹر میں صحابہ کے بھی فضائل ہیں، امہات المومنین کے بھی ہیں، صحابیات کے بھی ہیں، اور سبھی کے فضائل ہم دیکھ رہے ہیں. اور ان میں ام سلمہ کی فضیلت دیکھتے ہیں. ارم، آپ بتائیں گی کہ ام سلمہ کی کیا فضیلت ہے اور یہ کون تھی؟ جی ارم،
السلام علیکم. سوری سادہ میوٹ پہ تھا فون. جی معذرت.
جی
سادہ جی، یہ ازواج مطہرات میں سے تھی سادہ، اور ان کی فضیلت جو تھی وہ ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ یہ جو تھی انہا للہ و انہا الیہ راجعون. سوری سادہ، ذہن سے بالکل آؤٹ ہو رہی ہیں چیزیں.
سوچ لیں مطلب امہات المومنین میں سے تھی، تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ کیا ان کا بیک گراؤنڈ کچھ تھی ایسی؟
جی استاد، ان کے بارے میں الحمدللہ جزاک اللہ خیر استاد، کہ یہ جب ان کے جو شوہر تھے چلے گئے تھے، جب وہ مدینہ چلے گئے تھے یہ یہاں رہ گئی تھی، ان کے بچے کو ان سے الگ کر دیا گیا تھا ہجرت کرنے کے لیے. تو یہ روز جا کے وہاں پہ جو ہے رویا کرتی تھی اس جگہ پہ جہاں ان کو علیحدہ کیا تھا، اور اس کے بعد سال بھر تک یہ روتی رہیں. اور پھر ان کے قبیلے میں سے کسی کو افسوس ہوا تو ان کے بچے کو ان کو دلا دیا تھا. پھر یہ اکیلی عورت ہو کے انہوں نے ہجرت کی تھی اور یہ مدینہ پہنچی تھی. راستے میں ایک صحابہ نے پھر ان کی مدد کی تھی، پھر یہ اپنے جا کے مل گئی تھی اپنے شوہر سے، اور پھر ان کے شوہر کا اسے پتہ چلتا کہ انتقال بدر میں ہوا تھا. اس کے بعد جا کے انہوں نے دعا بھی سیکھی تھی کہ ان للہ و ان الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. جی، اور الحمدللہ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا کہ اس سے اچھے شوہر مجھے کون مل سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا دعا کی برکت سے.
بالکل، شاباش. اور کوئی بات جو ان کی فضیلت کی جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے؟
جی، ان کے بارے میں کہا تھا نا سازا کہ یہ ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ بہت زیادہ جسے ذہین عورت کہیں گے، یا ان کو وہ تھا کہ
نہیں، جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ان کی فضیلت ہے؟
جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے استاذہ ابھی
اچھا کوئی بات نہیں, آپ سنیے گا. اور ماشاءاللہ مجھے پتا چل رہا ہے کہ سیرت پڑھنے کا فائدہ ہوا ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں سیرت سے پڑھی ہوئی ہیں الحمدللہ. جی عشرت آپ بتائیں گی.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ.
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
جی استاذہ آپ کا سوال کیا تھا؟
کہ جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے حضرت ام سلمہ کی کوئی خوبی یا کوئی فضیلت بیان کریں گی آپ؟
جی دیکھیں الحمدللہ یہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تھے, جب جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے آپ کے پاس تشریف لائے اور دہیہ قلبی کے شکل میں آئے اور پھر وہ دونوں باتیں کرنے لگے, تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا ہے کہ یہ کون ہے تم جانتی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دہیہ قلبی ہے, لیکن پھر آپ نے بتایا نہیں یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. اور پھر جب آپ نے خطبے میں ان کا ذکر کیا تو پھر آپ کو کنفرم ہوا کہ یہ ہاں یہ جبرائیل علیہ السلام ہی آپ کے پاس آئے تھے وہی لے کر. تو یہ بڑی بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی اپنی زوج کے پاس ہوں اور ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے, تو یہ ان میں ایک تھی.
جزاک اللہ خیرن. بالکل یہ یعنی اگر آپ کو یہ پوچھا جائے کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی آئی ہے اور کسی ازواج کے بستر پہ نہیں آئی, اسی طرح یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے جبکہ جبرائیل علیہ السلام دہیہ قلبی کی صورت میں آئے, تو یہ بھی ایک ان کی فضیلت پتہ چلتی ہے اس کے اندر. اچھا جی مریم آپ بتائیں گی حضرت زینب بنت جحش کی فضیلت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی ان کی یہ فضیلت ہے کہ وہ بہت زیادہ صدقہ کرنے والی تھیں, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے جو سب سے پہلی ازواج میں سے ملیں گی اور ان کے جن کے ہاتھ لمبے ہوں گے, تو باقی سب جب ازواج نے کیا ناپا تو پھر ان کے ہاتھ میں سب سے سودا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ لمبے نکلے, تو وہ سمجھی کہ اس طرح مراد ہے, لیکن یہ جیسے فگریٹیولی مراد تھی. اور پھر سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہی ملی تھی زینب بنت جحش, کیونکہ وہ صدقہ بہت زیادہ کرتی تھی.
جزاک اللہ خیرا. اچھا یہاں پہ حضرت سودا کا لکھا ہوا ہے, بعض جگہ پہ حضرت زینب کا بھی آتا ہے, مگر اوپر انہوں نے فضیلت حضرت زینب کی لکھی ہوئی اور نیچے حضرت سودا کا ذکر آیا. اور حضرت زینب کی کوئی خوبی یا فضیلت جو کہ ڈفرینٹ ہے اور جو کہ کسی اور بیوی کو نہیں ملی, جی ناہید صدیقی آپ بتائیں گے. بکس اپنی بند کر دیجیے گا, بکس بند کر دیجیے گا اور جس سے میں پوچھوں بس وہی بتائیں. جی جی ناہید صدیقی جی آپ کی آواز نہیں آ رہی.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری میں میوٹ پڑتی. تو اس کی ان کی فضیلت سب سے بڑی فضیلت یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھوپھی زاد بہن تھی اور ان کی پہلے شادی زید بن حارثہ سے ہوئی تھی. رسول اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے لیکن چونکہ غلام تھے لیکن ان کا مینٹل لیول ان سے نہیں ملا. پھر انہوں نے پھر ان کے بعد ان کا اور ان کا نکاح آسمان پہ ہوتا ہے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم زینب سے نکاح کے بارے میں, حالانکہ وہاں پہ بہوؤں سے منہ بیلے بیٹے کی بیویوں سے شادی کرنا بہت بڑا مطلب برا سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں, تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ان کے ذریعے توڑا. یہ بہت ہی ذہین اور خاتون تھی اور انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آسمانوں پہ ان کا نکاح ہوا. ان کے لیے سورہ جب ان کا ولیمہ ہوا تو سب سے اچھا ولیمہ ان کا ہوا تھا. پھر رات کو دیر ہو گئی تھی تو سب لوگ بیٹھ رہے تھے, صحابہ جانے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کوئی سورہ اب یاد ہی سورہ احزاب کی آئی تھی, کون سی آئی تھی جو نازل فرمائی تھی ان کی شان میں کہ جب اٹھائے تو چلے جائے کرو, مطلب علی ماہ کا کے سب دیر تک بیٹھ رہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناپسند تھی, تو پھر اس بات پر آیت نازل ہوئی, تو اس کے بعد سے پھر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کو ٹائم سے کھا کے فوراً چلے جانا چاہیے.
جزاک اللہ خیرن کثیرہ. یعنی ان کا نکاح ان کی فضیلت یہ ہے کہ ان کا نکاح آسمانوں پہ ہوا تھا, باقی سب کا نکاح زمین پہ ہوا تھا, اس پر یہ بہت فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا اور تم لوگوں کا نکاح زمین پر ہوا, سبحان اللہ. اچھا جی نرگس آپ بتائیں گی کہ حضرت انس بن مالک کی جو والدہ ہیں ام سلیم ان کی فضیلت کیا ہے؟ جی نرگس
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انس بن مالک ان کے ان کی والدہ جو ام سلیم تھی ان کے گھر آیا جایا کرتے تھے نا ان کے گھر, تو یہ بھی ان کی فضیلت ہے. اور ان کے بھائی جو حرام بن ملحان جو تھے ان کا وہ جو شہید ہو گئے تھے, تو اس وجہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ جو تھا ان پر رحم آتا تھا.
ٹھیک ہے, الحمد للہ صحیح. نسرین آپ بتائیں گی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی کیا فضیلت ہے؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. یہ صحابی جو تھے تو بہت قرآن کے مطلب ان کی قرآت بہت اعلیٰ تھی, اور جو وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سے قرآت سیکھو, ان میں بھی ان کا نام, تو زیادہ تر جو شان نزول کی روایت ہیں تو ان سے ہی روایت کی گئی, ان سے ہی منسلک ہیں. اور ان کا اور ان کی امی کا حضور وسلم کے گھر کثرت سے آنا جانا تھا, اور انہوں نے بتایا کہ ستر سے زیادہ صورتیں خود انہوں نے حضور وسلم سے سنی ہیں. تو اگر وہ اس کے بارے میں بھی پھر جانتے کہ کس کو زیادہ پتا ہے تو وہ سفر کر کے جاتے, اور یہ ان کی عاجزی کا وہ
پتہ نہیں آپ نے کلاس لی ہے یا نہیں. اہلن وسہلن مرحبا.
میں نے پڑھا ہے, جزاک اللہ خیر.
اچھا آپ نے پڑھا ہے, تو اچھا علم کا شوق ان کو کتنا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کو کیا پتا چلتا ہے کہ کیسا شوق تھا ان کو علم کا؟
علم کا کیسا شوق تھا؟ یہ جو ہے نا سازا, انہوں نے کہا نا کہ کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے جس کا شان نزول مجھے نہ پتا ہو, تو ہر محفل میں ہوتے تھے اور لکھ کے بھی رکھتے تھے. از ون آف دوز کے جنہوں نے قرآن کو پرزرو بھی کیا تھا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو, کیونکہ ہر محفل میں ظاہر سی بات ہے وہ جاتے ہوں گے, تو اس لیے ان کو یہ سب پتہ ہے, اتنا نالج ہوگا.
کوئی خاص بات جو پتہ چلتی ہو کہ ان کو علم کا کتنا شوق تھا علم حاصل کرنے کا؟ آئی وش ہمیں ایسا شوق ہوگا.
آمین آمین. استاذہ مجھے نہیں پتا.
اچھا اٹس اوکے. جی زاہدہ آپ بتائیں گی.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی عبداللہ بن مسعود کا تو بہت زیادہ تعریف ہے کہ وہ بہت زیادہ قرآن پاک پہ ان کو عبور تھا, اور ان کے لیے ایک الگ قرات بھی ان سے منسوب ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے ایک الگ قرات بھی وہ کر لی تھی. اور آپ کا شوق اتنا تھا کہ اگر انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے دور دراز بھی جانا پڑے اونٹ پہ بیٹھ کے, تو میں وہاں جا کے قرآن کی تعلیم اور قرآن کی کوئی آیت یا وہ لے کے آؤں.
جی قرآن کا, جزاک اللہ خیر, قرآن کریم کو سیکھنے کا علم کی جو پیاس تھی بجھانے کے لیے, علم کا جو شوق تھا وہ پورا کرنے کے لیے, یعنی یہاں تک, حالانکہ وہ خود کتنے بڑے عالم تھے. آج تو ذرا سا بھی کسی کو کہہ دینا کہ آئیں قرآن کے لیے, کہتے ہیں ہم تو خود عالم ہیں, یعنی مجھے کیا ضرورت ہے میں پڑھوں, میں تو خود عالم ہوں. بہت سا دفعہ لوگوں کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا بات کرنے کا کہ جب ان کو کہا جائے تو وہ خود اپنی بتانے شروع جاتے ہیں, ہمارے پاس تو خود اتنا علم ہے, اتنا بس ہم جانتے ہیں. تو حالانکہ دیکھیں عبداللہ بن مسعود ان میں سے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم لینے کا فرمایا, اور بلکہ یہ تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہاں پہ نہیں ہے, کہ جو جاننا چاہتا ہے کہ کس طرح جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھتے ہیں اور کیسے مجھے میرے تک پہنچاتے تھے, تو وہ عبداللہ بن مسعود کی قرآت سن لیں. ایسی قرآت تھی ان کی, یعنی اتنا بالکل ڈٹو کاپی کرتے تھے, سبحان اللہ. تو اتنا ان کو شوق تھا کہ یعنی اتنی دور بھی کوئی مجھے پتا چل جائے نا کہ کوئی آدمی ہے جو مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا جاننے والا ہے, تو میں, اور وہاں پہنچنے کے لیے مجھے سفر کرنا پڑے گا, اونٹوں پہ جانا پڑے گا, تو میں وہاں بھی جاؤں سفر کر کے اور اسے علم حاصل کر. یعنی کتنا شوق تھا, سبحان اللہ. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا, ویسے میں تو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے, اور میں نے تو کافی سیکھ لیا, اب اس سے زیادہ تو سیکھنے کی ضرورت نہیں. لیکن سبحان اللہ ان کی یہ بات بتاتی ہے کہ ان کو کتنا حد تک علم کا شوق تھا. جزاک خیرن جی. تحسین آپ بتائیں گے کہ کون لوگ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو, خاص طور پہ جن کا نام لیا, یہ نام آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ
وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشی ہوئی
آپ استاذہ, تھوڑا
دنوں بعد.
جی استاذہ, تھوڑا ریویو کیا ہے, کوشش کی ہے کرنے کی. ایک تو انہیں کا ہی تھا, ہمارا عبداللہ بن مسعود کا تھا, ابی بن قاب کا نام تھا, اور ایک اور نام تھا, چار نام تھے ٹوٹل اس میں. تھرڈ نام ایک منٹ, بک نہیں کھولی استاذہ, دیکھ کے بتاؤں.
بہت اچھی بات,
دو نام,
اچھی بات ہے,
دو نام یاد رہے.
بتاتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے, دیکھیں.
جی دو نام یاد رہے, ایک اور تھی, وہ دونوں
کوئی بات نہیں, آپ کو نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں. ابھی آپ یاد کر لیں کہ عبی بن قاب سے معاذ بن جبل تھے, اور ابو حذیفہ کے جو آزاد کردہ غلام سالم تھے.
سالم,
ان میں سے کوئی ایسا ہے جس کی کوئی بات آپ کو یاد ہو؟
ایک تو ہم نے ابھی ریویو جب کر رہے تھے ہم, تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہی تھے جو ابی بن قاب, عبی بن قاب جو تھے اور معاذ بن جبل تھے, یہ دو جو تھے انہوں نے جمع بھی کیا تھا قرآن کو, اور کمپائل کیا تھا. یہ دو نام کامن تھے اس میں نا, کمپائل کر کے لگا, جمع کر کے دیا تھا.
اور معاذ بن جبل کا سیرہ میں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ معاذ بن جبل وہی ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنایا تھا, تو ان کے ساتھ ساتھ چل کے گئے تھے, اور یعنی مدینہ کے باہر تک ان کے ساتھ چلتے رہے تھے. ان کو بہت
ساری کہ اب دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی, اور
بالکل بالکل. اور عبی بن قاب بھی بہت خوبصورت قرآن پاک پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی, ان کی تلاوت بہت خوبصورت تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی تعلیم لینے کا اسی لیے فرمایا کہ بہت زیادہ قرآن کے جاننے والے تھے. تو آپ دیکھیں صحابہ میں بھی کچھ صحابہ جو تھے وہ زیادہ ایسے تھے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ ان سے سیکھو قرآن. اور سالم جو آزاد کرتا غلام تھے حضرت حذیفہ کے, تو ان کے بارے میں زیادہ نہیں آتا, مگر ان کی تو کافی چیزیں ہمیں پتہ ہیں, حضرت عبی بن قاب کی بھی اور معاذ بن جبل کی. جی شازیہ ناصر, آپ بتائیں گی کہ وہ کون سے صحابہ ہیں جن جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا بتایا کہ یہ جمع کرنے والے تھے قرآن کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا, حضرت انس نے بیان فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ قرآن کو جمع کرنے والے تھے. جی شازیہ
جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کا کوشچن وہ بار بار اس میں انمیوٹ اور میوٹ میں مجھے سمجھ نہیں آیا
وہ کہ انصار میں سے وہ کون سے تھے جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟
انصار میں سے معاذ بن جبل کا نام آتا ہے, یہ جمع کر رہے تھے.
جی
جی,
اور ایک تو
بھی اور انصار
جن کا بھی ہم نے ذکر کیا.
جی
جی, عبی بن قاب.
عبی بن قاب جی بالکل.
اور زید بن ثابت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے, جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے سفر میں, حضر میں, یہ لکھنا جانتے تھے تو یہ لکھتے رہتے تھے, زید بن ثابت اور ابو زید.
ابو زید
یہ نام کیونکہ زید بن ثابت اور ابو زید ایک جیسے ہی وہ ہیں, تو اس لیے آپ لوگ یہ اس سے یاد کرنا آسان ہو جائے گا. یہ وہ کون سے صحابی ہیں؟ جی شکیلہ جی, آپ بتائیں گے وہ کون سے صحابی ہیں جن کے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے سورہ بینہ میں آپ کو سناؤں, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو سناؤں, آپ کے سامنے سناؤں. وہ کون سے صحابی ہیں جن کو یہ فضیلت ملی؟
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا بیٹا یہ حضرت عبی بن قاب تھے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے آپ یہ سنائیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, تو وہ یہ سن کر بہت مطلب متعجب بھی ہوئے اور خوش بھی بہت ہوئے, اور یہ جب تصدیق مطلب آپ نے فرمایا کہ جی ہاں مجھ سے کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, تو وہ سن کر اس بات کو رونے لگے کیونکہ ان کے اوپر اس بات کا بہت زیادہ اثر ہوا, اور خوش و خضوع مطلب وہ رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ نام لے دیا, اس کو بہت بڑا اپنا اعزاز سمجھا انہوں نے.
سبحان اللہ اللہ اکبر, یعنی کتنا بڑا ان کے لیے اعزاز تھا. آپ لوگ مجھے صرف چند سیکنڈ دیجیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی راحت آپ بتائیں گی حضرت سعد بن معاذ کون تھے اور ان کی وفات کیسے ہوئی تھی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ذرا کوسچن کیجیے گا, میوٹ ان میوٹ کرنے میں سوال نہیں سمجھ آتی.
سعد بن معاذ کون تھی اور ان کی وفات کیسے ہوئی تھی؟
اچھا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سعد بن معاذ اوس قبیلے کے سردار تھے اور ان کی 5 ہجری میں وفات ہوئی تھی. اور یہ وہ تھے جو جو خندق میں ان زخمی ہوئے تھے اور اسلام لائے تھے. اور ان کی موت ایسے ہوئی تھی, مطلب ان کو شہادت ایسے ہوئی تھی کہ جیسے پہلے مسلمان ہوئے تھے, غزوات میں بھی یہ شامل ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, غزوات بدر میں, اوخد میں. اور ان کو کہا گیا تھا کہ جب زخمی ہوئے تھے خندق میں, اس سے پہلے فیصلہ ہوا تھا پورا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ مردوں کو قتل کر دیں اور بیوی بچوں اور عورتوں کو زندہ رکھیں. اور سعد بن معاذ جی
کس نے کہا تھا؟
یہ بنو قریظہ کے سرداروں نے فیصلہ کیا تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, مسلمان ہوئے تھے.
نہیں ایسا تو نہیں ہے.
بنو قریظہ کے یہودوں نے کہا تھا نا, سعد بن معاذ کی, سعد بن معاذ کو
یہ اسلام,
کچھ میں گڑبڑی کر رہی ہوں ہے نا, کیونکہ یہ ہم نے سیرہ میں بھی پڑھا ہے. اور
جی نہیں ایسا نہیں تھا. اب آپ اس کا سنیے گا. جی راشدہ کالیہ آپ بتائیں گی.
السلام علیکم. وعلیکم
السلام. جی
سعد بن معاذ میرے میں بنو اوس کے سردار تھے, ایک خزر کے سردار تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا بنو قریظہ کے, اوس کے تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ قریظہ کے بارے میں کہ جب خندق میں نہیں جنگ خندق میں جب قریظہ بنو قریظہ نے جب کی تھی بدعہدی کی تھی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کا فیصلہ کون کرے, تو انہوں یہودی نے کہا تھا ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ سے کریں گے. یہی واقعہ ہے میرے خیال میں بھی. یہ رائٹ
ٹھیک
ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ
ان کی وفات کیسے ہوئی تھی؟
ان کی وفات ان کو جو جب ان کو جنگ میں جو ایک لگا تھا پھر زخم لگا تھا اس سے خون اتنا نکلا تھا کہ بعد میں اسی خون سے شہید ہو گئے تھے بعد میں, کیونکہ جب خیمے میں
جنگ تو ہوئی نہیں تھی خندق میں تو پھر ان کو کیسے لگا؟ کیا جنگ باقاعدہ ہوئی تھی جنگ خندق
میں؟ نہیں جنگ نہیں ہوئی تھی خندق میں تو باقاعدہ. مطلب وہ شہید زخمی ہوئے تھے یہ مجھے پتا, جب خون باہر نکلا تھا خیمے سے باہر نکلا تھا اور کافی مطلب
وہاں سے دوسری طرف سے تو آ رہے تھے نا تیر وغیرہ تو آ رہے تھے اور وہ ایک تیر لگا تھا ان کو,
تیر لگا تھا اور تیر کی وجہ سے اتنا ان کا بلڈ نکلا تھا کہ خیمے سے باہر نکل آیا تھا جب وہاں جب ان کا انتقال ہوا تھا.
صحیح. جزاک اللہ خیر. دیکھیں یہ اس وقت نہیں اسلام لائے تھے, تو اسلام بہت پہلے سے لائے ہوئے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے بھی پہلے کے اسلام لائے ہوئے ہیں. اس وقت ان کا اسلام لانے کا کوئی بھی سوال نہیں ہے. تو بدر میں بھی شریک ہوئے, بعد میں بھی, اور میں بھی, اور غزوہ خندق میں ان کو دشمن کی طرف سے ایک تیر لگا تھا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا مسجد نبی میں ان کا کیمپ لگایا گیا تھا, وہاں پہ ایک سمجھ لیں نرس ان کی خدمت کرتی تھی, عیادت کرتی تھی, ان کو دیکھتی تھی. اور جس وقت کہ بنو قریظہ نے غداری کی اور عہد شکنی کی تھی اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کے بنو قریظہ کی طرف گئے تو بنو قریظہ نے معافیاں بھی مانگی اور یہ کہا کہ جی ہمارا فیصلہ جو اوس کے سردار کریں گے وہی ہمارا ہمیں منظور ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا اور حضرت سعد اس وقت مسجد نبی میں تھے, وہاں سے ان کو گدے پہ بٹھا کر لایا گیا اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے قبیلے کے لوگ تھے اور انہوں نے کہا, ان کو یاد دلایا کہ وہ لوگ ہمارے حلیف ہوا کرتے تھے, آپ ان کے ساتھ نرمی کریے گا. تو حضرت سعد نے یہ فیصلہ کیا تھا, یہودیوں نے نہیں کیا تھا کہ ان کے مردوں کو مار دیا جائے, ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ سارا ہم نے بہت ڈیٹیل میں سیرت میں پڑھا تھا, ٹھیک ہے, اور انہی کے فیصلے کے اوپر جو کیا گیا تھا وہ انہی کی طرف سے یعنی فیصلہ ہوا تھا. آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بعض دفعہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ان کو ختم کروا دیا, استغفر اللہ کہ یہ بنو قریظہ کے اوپر بڑا ظلم کیا یا یہ, حالانکہ اگر آپ لوگوں نے سیرت پڑھی ہو تو پھر آپ کو بڑی اچھی طرح پتا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فیصلہ فرمایا ہی نہیں تھا, یہ فیصلہ تو سعد بن معاذ نے فرمایا تھا اور انہی کے فیصلے کو یہودیوں نے کہا ہوا تھا کہ ہم ایکسیپٹ کریں گے. تو جب پہلے سے کہہ دیا تھا ہم ایکسیپٹ کریں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی تھی انکار کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیسے یہ الزام لگ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ ان کو مروایا, انہوں نے ایسے کیا, انہوں نے بڑا ان کے اوپر ظلم کر دیا. تو یہ سیرت کا یہ پہلو آپ کے سامنے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی. شبنم خان آپ بتائیں گی کہ اور سعد بن معاذ, یاد رکھیے معاذ بن جبل الگ ہیں اور سعد بن معاذ الگ ہیں, یہ تو سردار ہیں, یہی ہیں وہ سردار جنہوں نے کہا تھا بدر میں کہ یا رسول اللہ آپ کہیں گے کہ ہم گھوڑے دوڑا دیں پانی میں تو ہم وہ بھی آپ کے پیچھے ڈال دیں گے اپنے گھوڑے. تو یہ ان کی کیا فضیلت ہے اور جی بتائیے,
انہی کی بات کریے نا, سعد بن معاذ کی, سوری استاذہ میں داموں کو گڑبڑ کر دیتی ہوں. جی ان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جو ان کے انتقال پہ پورا جو کہتے ہیں آسمان کا مطلب عرش جو ہے وہ تھر آ گیا تھا, یعنی اتنے فرشتے تھے ان کے جنازے میں اتنے زیادہ. اور بھی ان کا بتاؤں کہ وہ جو
عرش کے کام اٹھنے کی بات جو ہے وہ الگ بات ہے, جو فرشتے ان کے جنازے میں تھے اور یہ الگ بات ہے کہ عرش کام اٹھا. جی اور کیا بات؟
جی اور رومال جو ریشمی جوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس تحفے میں دیا گیا تھا, کسی نے دیا تھا, تو وہ اس کو دیکھ کے صحابہ کرام بہت ہی حیران ہوئے تھے اس کی نرمی کو دیکھ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کا جو رومال ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور نرم اور بہت عمدہ ہے, جنت میں جو ان کا رومال ہوگا وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور عمدہ ہوگا.
بالکل یہ دیکھ لیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بھی خوشخبری دے دی صحابہ کو, یعنی قیامت سے پہلے ہی دنیا کے اندر ویسے تو یہ حیات نہیں تھے اس وقت, لیکن پھر بھی ایک بات ہونا کہ کوئی جنت میں ہے یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ریشمی حلہ دیا گیا ہدیے میں تو صحابہ بڑے امپریس ہوئے تھے, جیسے ہماری بھی آنکھیں جب کوئی ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ایک دم وہ ہو جاتی ہے نا کہ یہ ہم بڑے امپریس ہوتے ہیں کسی چیز سے. تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی کوئی بھی چیز دیکھیں تو اسے اتنے امپریس نہ ہو. وہ صحابہ جب امپریس ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا کہ جنت میں ان کا منادیل جو ہے نا وہ کہتے ہیں, جس سے آپ سمجھ لیں کہ آپ جیسے آپ ٹیشو یوز کرتے ہیں, ٹیشو جو ان کا ہے, اب ٹیشو کتنی چھوٹی سی بے بکت سی چیز ہے, وہ ٹیشو بھی اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے جو تم یہ دیکھ رہے ہو, ٹھیک ہے. تو اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ دنیا کی کوئی بھی چیز جنت کی ادنا سے ادنا چیز کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. جی کلثوم آپ بتائیں گی کہ حضرت جابر کے جو والد تھے عبداللہ, ان کی کیا فضیلت ہے؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی ان کے والد کی یہ فضیلت ہے کہ ان کو غزوہ احد میں جو مشرکین تھے انہوں نے ان کے جو یعنی ان کا جو جسم کا ان کے مرنے کے بعد ان کا مسئلہ کیا تھا, یعنی ان کے ناک ہاتھ کان وغیرہ کاٹ دیے تھے, تو جس کے اوپر وہ دیکھنا چاہ رہے تھے حضرت جابر اپنے والد کو, لیکن لوگ منع کر رہے تھے کہ وہ نہ ان کو دیکھیں نا, تو اس طرح انہوں نے دو تین دفعہ کوشش کی, لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا یعنی اٹھایا جائے ان کے جنازے کو, تو تب ان کو کسی کے رونے کی آواز آئی, تو کہا جاتا ہے یا ان کی بیٹی تھی یا ان کی بہن تھی, تو جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سن کے یہ کہا تھا کہ یعنی یہ مت روئیں, کہ یعنی ان کی یہ فضیلت ہے کہ یعنی اس وقت ان کو فرشتوں نے اپنا سایہ کیا ہوا ان کے اوپر, تو یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے اس بات کی نا.
اس سے آپ کو کیا پتا چلا اس حدیث سے؟
اس سے کیا پتا چلا, یعنی اتنی زیادہ انہوں نے جو اذیت دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا ان کو ان کے یعنی یا بیٹی تھی یا
بھی جاتے ان کے, اور کیا بات پتا چلی,
اور کیا پتا چلی, یعنی ان کی بہت بڑی ایک رتبہ ہے کہ اتنی اذیت کے ساتھ یعنی انہوں نے مشرکوں نے ان کو جو کیا ان کے ساتھ نا, تو یہ
جزاک اللہ خیرن. اچھا یہ ایک ہوتا ہے حدیث کو پڑھنا اور حدیث کو سمجھنا, اور دوسرا ہوتا ہے حدیث میں سے لیسنز نکالنا, اور لیسنز نکالنے کے لیے آپ کو بڑی دیر اس کو سوچنا پڑتا ہے, اس کو دیکھنا پڑتا ہے, اس کو انالائز کرنا پڑتا ہے, پھر لیسنز آپ کو سمجھ آتے ہیں اس کے اندر سے. دیکھیں ایک بہت بڑا لیسن جو ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر کسی کو دیکھ کر کے اس کی مرتے وقت کیا حالت ہوئی یا بعد میں اس کی کیا حالت ہوئی, اس سے کوئی چیزیں ہم نہ نکالیں کہ ہائے اب ہم صرف اتنی بات اگر پڑھیں کہ ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا تو کیسا دل تڑپتا ہے اور کیسے ہوتا ہے کہ ہائے کیسے کسی کے ساتھ اس طرح سے ہوا, اور دنیا میں کسی کے ساتھ ہو تو لوگ شاید بہت باتیں بنائیں کہ ہائے ہائے بےچارے کا دیکھو کیا انجام ہوا, اور اس کا مرتے وقت دیکھو کیا ہوا اور اس کا بعد میں کیا ہوا, حالانکہ ہم نہیں جانتے غیب کی باتوں کو کہ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے مراتب کیا ہیں یا کس طرح اس کا وہاں ویلکم کیا جاتا ہے یا کیسے فرشتے اس کے لیے پروٹوکول دیتے ہیں, وہ تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے جو غیب کی دنیا, ہم صرف بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اوہو ہو اس کی تو موت بہت بری یا اس کے ساتھ تو بہت برا ہوا یا اس کو تو کسی نے یعنی مار دیا یا دیکھو اور بےچارا اور ایسے, اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ ہائے ہائے عبرت کا نشان بن گیا اور یہ فلاں یہ, حالانکہ ہم نہیں جانتے, ہم نہیں جانتے, ہم نہیں کہہ سکتے کسی کی بھی حالت کو دیکھ کر, ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے مراتب کیا ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں وہاں بھی کیسے بلند درجوں پر فائز کیا, جیسے یہاں پہ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بتاتے تو کسی کو تو نہیں پتہ چلتا کیسے فرشتوں نے ان کے اوپر سایہ کیا رہا ہے. کہ اب سر آ چکے ہیں, جزاکم اللہ خیرن کثیرہ, ایک صرف حدیث رہ گئی تھی, پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی دیکھیں گے, اور آپ لوگ کوشش کیا کیجیے کہ حدیث کو پڑھیں تو اس کے اندر تدبر کریں, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.